ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم حاضرین محترم مختصر سی آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک تھے، ایک اخلاق حسنہ ہوتے ہیں اور ایک اخلاق عظیمہ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مختلف طبیعتوں کے آئے اور اسی طریقے سے احکام بھی انہیں مختلف ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا تو تم بھی مار دو، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا بھی پیش کر دو، بھائی یہاں بھی مار لو۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو جو دین اور احکام دیے گئے، جو شریعت دی گئی ہے، اس میں ہر ایک کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو جتنا کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اتنا بدلہ لے سکتا ہے۔ کسی نے اگر ایک تھپڑ مارا تم بھی ایک تھپڑ مار لو، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اگر کسی نے مارا ہے تو اس کا ہاتھ سہلا دو، بھائی چوٹ تو نہیں لگی تمہیں۔ لیکن لازمی بات ہے کہ اس میں بعض لوگوں کی دل شکنی ہوتی کہ بھئی اچھا دین ہے کہ ہمیں اس نے تھپڑ مار دیا، گھوسا مار دیا، اب دوسرا طاقتور آدمی وہ بھی چاہتا ہے کہ بھئی اس نے مارا میں بھی ماروں گا، تو شریعت نے اجازت دے دی کہ جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی تم بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اور زیادہ اچھی بات۔ تو جبر نہیں کیا کہ ضرور معاف ہی کر دو، لیکن معاف کر دو تو اچھی بات۔ وَإِن تَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معافی درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو، زیادہ بہتر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں یہ اخلاق عظیمہ تھے، جیسا کہ میں نے کہا ایک اخلاق کریمانہ ہوتے، ایک اخلاق حسنہ ہوتے اور ایک اخلاق عظیمہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے وہ اخلاق عظیمہ ہیں، جو سب سے بلند ترین سطح پر اخلاق۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں تو اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ چھوٹا تو بڑے سے اخلاق سے پیش آئے لیکن بڑا چھوٹے سے اخلاق سے پیش نہ آئے، ایسا نہیں۔ جس طرح ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ان کی تعظیم کرو، ان کا اکرام کرو، اسی طریقے سے بڑوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، مہربانی کا معاملہ کریں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ایک ایک کے مزاج و مذاق کی رعایت فرماتے تھے۔ مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی تھے، اور دو بیٹیاں آپ نے ان کے نکاح میں دی جگہ بعد دیگرے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مزید کوئی اور میری بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی ان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ سسر اپنے داماد سے خوش تھے بہت۔ بیٹی تو آدمی تبھی دیتا ہے نا جب داماد سے خوش ہو۔ اگر ایک بیٹی کا انتقال ہو جائے یا خدا نہ کرے کوئی اور معاملہ ہو جائے اور سسر اپنے داماد سے خوش نہ ہو تو بتاؤ کہ دوسری بیٹی دے گا اس کو؟ لیکن اگر خوش ہوگا تو یقیناً کہے گا کہ کوئی بات نہیں بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں انہیں عطا فرمائی نکاح میں، اسی لیے ان کو ذنورین بھی کہا جاتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کیا تھا؟ ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں جمعہ کا، تو اس میں عام طور پر آپ سنتے ہیں کامل الحیاء والایمان، ایمان کے اعتبار سے بھی کامل تھے، حیا کے اعتبار سے بھی کامل تھے، یعنی حیا ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، انتہا درجے کے باحیا تھے. چنانچہ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی گھر میں آنے کے لیے. اس وقت بے تکلفی کا معاملہ تھا، یعنی جس طرح گھر میں آدمی بے تکلف ہو کے بیٹھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالباً گرمی کا زمانہ ہوگا، تو آپ نے اپنی چادر یا دھوتی جس کو کہہ لیجیے تھوڑی سی اوپر کی ہوئی تھی، جس سے آپ کی پنڈلیاں وغیرہ کھلی ہوئی تھی، تقریباً گھٹنوں کے قریب آپ کا کپڑا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ بھائی، اور آپ جیسے بیٹھے ہوئے تھے بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے رہے. تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے اجازت چاہی، آپ نے انہیں بھی بلا لیا اندر، اور آپ ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے بیٹھے تھے. کچھ دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے اجازت دینے سے پہلے اپنے کپڑے کو نیچے کیا، یعنی اپنے پاؤں ڈھانپ لیے اور صحیح طریقے سے ہو کر بیٹھ گئے. اس کے بعد فرمایا کہ آ جاؤ. جب وہ تشریف لے گئے تو لوگوں میں سے بعض نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر آئے تو آپ بے تکلفی سے بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے تو بے تکلفی سے بیٹھے رہے، کیا وجہ ہے کہ عثمان غنی آئے تو آپ نے بڑا اہتمام فرمایا، اپنے پیروں کو بھی ڈھانپ لیا، کپڑے کو بھی نیچے کر لیا، اہتمام سے بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے مزاج میں چونکہ حیا بہت ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو بات کرنے آئے تھے، حیا کی وجہ سے وہ بات بھی مکمل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں نے ان کے مزاج و مذاق کی رعایت رکھتے ہوئے ایسا کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بیٹھے رہتے، آپ سے کیا کوئی شکوہ کر سکتا تھا؟ آپ کا جو مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رتبہ عطا فرمایا تھا، تو بتائیے کوئی صحابی جو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا اس بات پر وہ ناراض ہو جاتے کہ آپ نے جو ہے وہ پنڈلی کھولی ہوئی ہے، یا آپ بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ کا مرتبہ ان سے بلند ہے، اپنے سے نیچے مرتبے والوں کا بھی احترام کیا، ان کے مزاج کا، ان کے مذاق کی رعایت فرمائی، تاکہ وہ بات کھل کر سکیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کا ادب اور احترام کرے، وہیں اگر بڑا بھی اپنے چھوٹے کی مزاج و مذاق کی رعایت کر کے بات کرے، تو اس سے فائدہ زیادہ پہنچتا ہے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، جب میں معراج پر گیا تو میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، اور میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کس کا محل ہے، تو انہوں نے کہا کہ فاروق اعظم کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرا دل چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، اندر داخل ہو کے دیکھوں، لیکن اے عمر، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بہت غیرت مند ہیں، تو اس لیے ان سے ان کے مزاج اور مذاق کی رعایت رکھتے ہوئے، ان سے پہلے اور ان کے بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہوں. سیدنا عمر فاروق کو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ یعنی کسی اور کا معاملہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا کہ آپ کیوں مجھ سے پہلے داخل ہو گئے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ان کے مزاج و مذاق کی رعایت فرمائی. یہ ہے اپنے چھوٹوں کے مزاج کی رعایت رکھنا، کہ ان کے مزاج میں جو چیز ہے، جو مذاق ہے ان کا، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کرنا، ان سے بات کرنا. اسی طرح مزید آگے چلیے، دیکھیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کروں. تو ویسے تو عورتوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا کرتا تھا، یعنی باقی سب دروازے آپ نے بند کرا دیے تھے، آج جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہیں یہی حجرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا دروازہ جو ہے وہ جنت البقیع میں کھلا کرتا تھا، ریاض الجنہ، جنت البقیع کہہ رہا ہوں، ریاض الجنہ میں جہاں ہم نماز پڑھتے، جو مسجد نبوی میں سب سے اہم ترین جگہ ہے، اور لوگ اس کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے دو چار رکعت پڑھنے کا. تو ریاض الجنہ میں دروازہ کھلا کرتا تھا، اس لیے اگر بالکل دروازے کے ساتھ ان کا خیمہ لگا دیا جاتا کہ مسجد میں اس طرح سے خیمہ لگ جاتا کہ بے پردگی بھی نہ ہوتی، اور جب ضرورت ہوتی گھر میں تشریف لے جاتی، اور جب اعتکاف میں چاہتی تو مسجد میں آ کے بیٹھ جاتی، تو اس لیے کوئی حرج بھی نہیں تھا. اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اندر جانا ہوتا اعتکاف کی صورت میں، آپ بھی اعتکاف سے ہوتے تو آپ بھی تشریف لے جا سکتے تھے ان کے حجرے میں جہاں وہ اعتکاف کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، فرمایا کہ بھائی اگرچہ مناسب تو یہی ہے گھر میں اعتکاف کرو، لیکن چونکہ اس میں احتمال بے پرتگی کا نہیں ہے اس لیے آپ نے اجازت دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہیں تشریف لے گئے، یعنی ابھی کچھ دن باقی تھے اعتکاف میں. آپ جب واپس آئے سفر سے، آپ نے دیکھا کہ مسجد میں بہت سارے خیمے لگے ہوئے. پوچھا کہ بھائی یہ سب خیمے کس کے ہیں؟ کہا کہ یہ امہات المومنین، جب آپ نے ایک بیوی کو اجازت دی باقیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، لہذا ان سب نے بھی خیمے لگوا دیے اپنے اپنے، سب اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے. ابھی اعتکاف شروع نہیں ہوا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو تو حکمتن مصلحتن اجازت دی تھی کہ ان کے اعتکاف میں بیٹھنے سے بے پردگی کا احتمال ہرگز نہیں تھا، لیکن یقیناً باقی جو ازواج آ کر بیٹھ گئیں تو ان کو نکلنے میں، آنے میں، جانے میں بے پردگی کا احتمال رہتا، اور لوگ بعد میں اس کو حجت بھی بنا لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سب خیمے اتروا دو. اب امہات المومنین کا دیکھیے لحاظ اس طرح فرمایا کہ اگر آپ صرف کہتے کہ حضرت عائشہ کی سوا باقی خیمے ہٹا دو، ان کا دل ٹوٹتا کہ عائشہ کو تو اجازت دے دی ہمیں نہیں دی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی سب خیمے ہٹا لیے جائیں، کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا. اور حضرت عائشہ کو چونکہ اجازت دے دی تھی، اس لیے اجازت دینے کے بعد اب ان کا خیمہ ہٹا تو یقیناً ان کے بھی مزاج اور مذاق پر برا اثر پڑتا، اس لیے فرمایا کہ میں بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا اس سال. زندگی میں یہ واحد اعتکاف ہے جو آپ نے مسجد میں نہیں کیا، صرف اپنی بیوی کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کے مزاج و مذاق کو سمجھتے ہوئے کہ اگر میں اعتکاف میں بیٹھ گیا بیوی کو نہ بٹھایا تو ان کے مزاج و مذاق پر برا اثر پڑے گا. دیکھیے کس قدر یعنی باریکی ہے کہ اپنی بیوی کے ہمارے اندر کیا کیا اس معاملے میں باریکیاں ہیں. اس کا لحاظ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھوں، اور اس کی تلافی آپ نے اس طرح فرمائی کہ اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اگر سے تلافی فرما دی، لیکن زندگی میں یہ واحد اعتکاف تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہیں بیٹھے. تو آپ دیکھیے امہات المومنین یعنی اپنی باقی جو بیویاں تھیں ان کا بھی لحاظ رکھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی لحاظ رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے مزاج و مذاق پر برا اثر پڑے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ہم نے صرف نماز روزے کی حد تک دین کو سمجھ لیا ہے اور باقی ان چیزوں کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑی بات ہے، باریکیاں ہیں، اور یہی باریکیاں ہمارے بزرگوں کے مزاج و مذاق میں ملتی ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزاج اور مذاق یہ تھا کہ عصر کے وقت مسجد میں جب تشریف لاتے رمضان المبارک میں، تو پھر اس کے بعد گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور وہیں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور آخر وقت میں پھر دعا، لمبی دعا مانگتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا. اور پھر آپ نے اس کی ترغیب اپنے متوسلین کو بھی دی کہ تم لوگ بھی ایسا کیا کرو کہ عصر میں آ کر کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مصروف رہا کرو، کیونکہ گھر میں جاتا ہے آدمی تو پھنس جاتا ہے، کم از کم یہاں رہ کر کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے گی، نظروں کی حفاظت ہو جائے گی، گناہوں سے بچ جائیں گے اور بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. سب سے بڑی بات یہ کہ افطار کے وقت قبولیت کے دعا کا وقت ہے تو لمبی دعا مانگنا نصیب ہو جائے. فرادت کے بہت سے متوسلین نے آپ کی اس ہدایت پر عمل بھی کیا. ایک سال ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں، آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ کیا کہ اثر میں مسجد میں آ جاتا ہوں اور مغرب پڑھ کر پھر روانہ ہوتا ہوں گھر پہ. تو اب میری بیوی نے مجھے یہ کہا کہ بھائی ہمارے لیے تو بڑی مشکل پیدا ہو گئی, تم تو گھر سے باہر رہتے ہو سارے دن, یہی وقت ہوتا تھا کہ تھوڑی سی بات چیت ہو جاتی تھی اور ساتھ بیٹھ کر افطار کر لیا کرتے تھے, اب تم مسجد چلے جاتے ہو, ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہو, اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں. تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت میں کیا کروں, آپ کی ہدایت یہ ہے اب اس پر عمل کروں یا بیوی کا جو مزاج و مذاق ہے اس کا خیال رکھوں؟ حضرت نے فوراً فرمایا کہ بھائی میں جو عمل کرتا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, بس اس سے زیادہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور بیوی جو ہے اس کا وہ حق ہے, اس لیے تم بیوی کے ساتھ روزہ کھولا کرو, کوئی ضرورت نہیں آنے کی, یعنی روزہ کھول کے پھر مسجد میں آ جاؤ, اس کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو. یہ وہ چیز ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, جس کی طرف ہماری نگاہیں نہیں جاتی. تو اللہ کے نیک بندے ان کی صحبتوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جس سے ہم لوگ صرف نظر رکھتے ہیں, صرف نظر کرتے ہیں, کم از کم وہ باتیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں, کیونکہ وہ متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آئے ٹوپی اوڑھ لی, مسجد سے اترے ٹوپی سر سے غائب, گویا اللہ میاں صرف مسجد میں رہتے ہیں, مسجد سے باہر اللہ میاں ہوتے ہی نہیں. یہاں آئے تو جس قرآن مجید کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں, باہر نکلے اسی قرآن مجید کے احکام پہ عمل نہیں کرتے. تو کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید صرف مسجد کی حد تک ہے, باہر جو ہے وہ اس کی تعلیمات جو ہے ناقابل عمل, علیہ اللہ. اس لیے میرے عزیز بھائیو, دین تو ہمارا اصل میں ہر جگہ ہی ہے. اگر ہم مسجد میں ہیں تو بھی دیندار ہوں, گھر میں ہیں تو بھی دینداری باقی رہے, دکان پر ہوں تو بھی دینداری باقی رہے, اگر کوئی عہدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں تو بھی وہ دینداری باقی رہے, کوئی ہمیں جو ہے منصب مل جائے تو بھی وہ دینداری باقی رہے, تب تو دینداری ہے. دین خالی اس کا نام نہیں ہے کہ مسجد کی حد تک تو ہم دیندار رہیں اور مسجد سے باہر نکلتے ہی جو ہے وہ دین سے اپنا جو ہے وہ سب کچھ ختم کرتے تعلق. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ جو دل چاہا اس پر تو عمل کر لیا لیکن جو نفس کے خلاف بات ہی اس کو چھوڑ دی, ایسا نہیں. جو ہمارے نفس کے مطابق ہو دین میں داخل ہو اس پر بھی عمل کرو, اور جو نفس کے خلاف ہو اور دین میں داخل ہو اس پر بھی عمل کرو, تب تو یہ دین ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دکان پہ جائیں تو اس قرآن پر مجید پر جس کی ہم تلاوت کر کے مسجد سے جا رہے ہیں یا گھر سے آ رہے ہیں تو اس کے تقاضوں پر عمل چھوڑ دو, ایسا نہیں. تو یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ دین پر عمل کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے کچھ معمولات ہیں, مثلا ذکر و اذکار کرنے کے معمولات ہیں, کچھ نوافل پڑھنے کے معمولات ہیں, یا کوئی وقت اس نے قرآن مجید کی تلاوت کا رکھا ہوا ہے, اب پتہ چلا کہ جی گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا. اب جب بیمار پڑ گیا اب اس کی تیمارداری کرنی پڑ رہی, ذکر و اذکار بھی چھوٹ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی رہ گئی, یعنی جو نفلی چیزیں ہیں وہ رہ گئیں, تو دل میں بہت اس کے گھٹن پیدا ہو رہی ہے, طبیعت میں بڑا اضمحلال پیدا ہو رہا ہے کہ صاحب ذکر بھی ختم ہو گیا یہ بھی. فرمایا کہ میرے بھائی اب اس وقت ذکر چھوڑنا ہی عبادت, اب اگر کوئی بیمار گھر میں پڑا ہوا ہے تم ذکر کرتے رہو مسجد میں تو یہ دین نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کرو, اس وقت تم ذکر چھوڑ دو, تلاوت قرآن مجید چھوڑ دو, اس لیے کہ بعد میں بھی کر سکتے ہو. جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو اس کی ادائیگی کرو, فرائض و واجبات کو مت چھوڑو, لیکن جہاں تک نوافل کا مستحبات کا تعلق ہے تو اب تمہارا جو تیمارداری کرنا ہے یہی تمہارا ذکر ہے, یہی تمہارا سب کچھ. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم کس دین پر چل رہے ہیں, ہم تو اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں کہ ہمیں تو بھائی ذکر اس وقت ہم نے کا وقت رکھا تھا اور اب دیکھو مر گئے اب جائیں کیسے. تو یہ نہیں, اگر کوئی عزیز ہے بیمار پڑ گیا, رشتے دار ہے جو ان کا انتقال ہو گیا, تو اس وقت جو ہے پھر ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں اور وہاں ان کی جو ہے تیمارداری کے لیے بھی جائیں اور ان کی جو ہے معاملات کو ان کی دلداری کے لیے جائیں. یہ مطلب دوسرے کے مزاج و مذاق کی رعایت بھی رکھیں, لیکن اتنی بات سمجھ لیجیے کہ یہ سب کچھ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگا. دوسرے کے مزاج و مذاق کی رعایت ہم ضرور کریں گے لیکن اس وقت تک جب تک دین کا کوئی حکم ٹوٹتا نہ ہو. لیکن اگر شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو تو ہم کسی کے مزاج و مذاق کی رعایت نہیں کر سکتے. پھر وہاں دین کا, البتہ اپنے اخلاق کو ترک مت کیجئے, اخلاق تو اچھا ہی رکھیے, بہترین طریقے سے ان سے معذرت کر لیجئے, لیکن جو دین کا تقاضا اس کے مطابق عمل کیجئے. اتفاق سے آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا ہمارے حضرت کی, تو اس میں ایک صاحب نے اپنا حال یہ لکھا تھا کہ حضرت میں جس راستے سے گزرتا ہوں تو ایک خاتون بھی وہاں سے گزرتی ہیں, گزرتے وقت السلام علیکم بھی کرتی ہیں اور میں ان کو وعلیکم السلام بھی کہہ دیتا ہوں, تو اس سے طبیعت ان کی طرف مائل ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی نامحرم عورت کا سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے, اس لیے تم یہ سلام کا جواب اس طرح سے مت دو, اور دینا ہی ہے تو دلی دل میں دے لو خاموشی کے ساتھ, ان کو سنانا ضروری نہیں, ورنہ تو وہ بھی سمجھیں گے بھئی جہاں میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اگر سلام کیا تو انہوں نے جواب دے دیا تو تھوڑا سا تعلق پیدا ہوگا. تو فرمایا کہ بھئی ہرگز ہرگز سلام کا جواب مت دو کیونکہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. تو بات یہ کہ جہاں دین کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں پھر کسی کے مزاج کی اور مذاق کی رعایت ہم نے نہیں کرنی, یہ وہاں تک کرنی ہے جہاں تک دین ہمیں حکم دیتا ہو, اور جہاں شریعت کے خلاف معاملہ آ جائے بس پھر اس کے بعد رک جاؤ. کسی نے کہا نا کہ بھئی جب کوئی نامحرم آ جائے نابینا بن جاؤ, اور جب چلا جائے پھر آنکھیں کھول لو اپنی. اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کس لیے عطا فرمائے, ایک لمحے کے اندر یہ شٹر نیچے آ جاتا ہے, دکانوں کے اوپر جو شٹر لگے ہوئے ہوں تو ان کو نیچے اتارنے وقت لگتا ہے, ایک دو آدمیوں کو زور بھی لگتا ہے. اس میں تو اللہ نے ایسی جو ہے وہ تکنیکی اللہ رب العزت تکنیک رکھی ہے, اس میں لمحے کے اندر آنکھ نیچے آ جاتی, ایک لمحہ لگتا ہے, جب چاہے آنکھیں نیچے کر لو جب چاہے اوپر کر لو, کس نے روکا ہے؟ تو یہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو, ہم اپنی نظروں کی حفاظت کر سکیں, فوری طور پر اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور جب گزر جائے کوئی تو چل پڑو, ایک لمحہ ہی تو لگتا ہے. تو بہرحال ان تمام تقاضوں پر عمل کرنے کا نام اصل میں دین ہے. دین صرف نماز روزے کی حد تک نہیں ہے, بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے وہ تو صرف ایک چوتھائی ہے, اور تین چوتھائی جو ہے وہ معاملات, معاملات معاشرت, یہ سب دین ہی کا حصہ ہے. ہدایہ ہمارے یہاں فقہ کی ایک کتاب ہے جو چار جلدوں پر مشتمل, اور ایک ایک جلد جو ہے وہ اتنی موٹی موٹی زخیم جلد ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا رسالہ ہے, ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو اس کے چار حصے ہیں, ایک حصہ جو ہے وہ عبادات سے متعلق ہے جس میں نماز کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, اور عمرے کا ذکر ہے, اسی طریقے سے روزے کا ذکر ہے, تو عبادات سے متعلق. اور باقی جتنے تین حصے ہیں اس میں خرید و فروخت, معاملات, لین دین, معاشرت, اخلاق, ان سب کا ذکر. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی لیکن تصوف پہ کوئی کتاب نہیں لکھی. فرمائے کون کہتا ہے کہ نہیں لکھی بھائی, یہ کتاب البیوع کیا ہے, خرید و فروخت کا معاملہ, یہ تصوف ہی تو ہے. تصوف کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دین کے خلاف چلو, اپنے معاملات کو درست رکھنا یہ تصوف میں داخل ہے. اگر کوئی آدمی تصوف کا راستہ اختیار کرتا ہے لیکن معاملات اس کے صحیح نہیں ہیں تو اس کو پھر تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی. اس لیے اپنے معاملات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اور اسی طرح اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا یہ دین, اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے, یہ سب دین میں داخل. اس لیے ان تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید جس کو ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس کے تقاضوں پر ہم عمل کریں. قرآن مجید ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے, تدبر کریں, غور کریں, فکر کریں. انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھیں گے, چاہے ایک آیت پڑھیں, دو آیت پڑھیں. دیکھیں صحابہ اکرام ہماری طرح قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے, وہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک تو ورتل القرآن ترتیلا کے حکم پر عمل ہو جائے, یعنی جلد بازی نہیں کرتے تھے, ترتیل سے قرآن مجید پڑھتے تھے, تجوید سے پڑھا کرتے تھے, پھر یہ کہ اس کے معانی اور اس کے مطالب میں غور و فکر کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے سورہ بقرہ جو ہے وہ 8 سال میں ختم کیے جا کے
8 سال.
تو وہ صرف وقت کے اس وقت کے حافظ ہی نہیں ہوتے تھے, وہ اس کے عالم بھی ہوتے تھے اور وہ اس کے عامل بھی ہوتے تھے, یعنی جو آیات کا تقاضا ہوتا تھا اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے تھے.
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی حافظ نہ بنے جب تک جو ہے وہ معنی نہ آتے ہوں یا مطلب نہ آتے ہوں, یہ مقصد نہیں ہے.
بچپن کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ حافظہ آسان ہوتا ہے حفظ کرنا, تو اس لیے وہ تو الگ جگہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہوش حواس کی عمر ہمیں عطا فرما دیں تو پھر قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے, اس کے کیا تقاضے اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن مجید جو ہے وہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم بس اس کو تلاوت کریں اور بند کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیں جہاں ہاتھی نہ پہنچے دوبارہ, یا اس کو خوشبو سے بسا کے رکھ دیں, یا اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت پیش آئے تو حلف کے طور پہ اس کو اٹھا لیں, ایسا نہ کریں. ماہر القادری صاحب نے قرآن مجید کی فریاد کے نام سے ایک نظم لکھی, ساقوں میں سجایا جاتا ہوں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں, جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں میں جزدان حریر و اطلس کے. یہ سب انہوں نے لکھی ہے کہ جزدان بڑے خوبصورت قسم کے پہناتے ہیں مجھے, رے حریر اور اطلس اور دیبا اور مختلف جو قیمتی کپڑے ہیں, لیکن عمل اس پہ کچھ نہیں. یعنی یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں لیکن جو اصل ادب ہے قرآن مجید کا کہ پڑھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرے وہ نہیں. اللہ تعالیٰ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. خدا نہ کرے اگر مسلمان نہ ہوتے, پتہ نہیں ہم اسلام لاتے بھی کہ نہ لاتے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ پیدائشی مسلمان, ماں باپ مسلمان تھے اس لیے اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کا اس سے نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی روز تلاوت کریں اور کچھ نہ کچھ ایک دو آیتیں یا ایک رکوع اس کا ترجمہ بھی دیکھیں, اس کا مطلب بھی دیکھیں. میں نے رمضان المبارک کے بیانات میں بھی یہ بات عرض کی تھی اور اب پھر عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو اس وقت ترجمہ قرآن مجید لکھا ہے, آسان ترجمہ قرآن مجید, تو بہت ہی عمدہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے, اس کو لے لیجئے. 3 جلدوں میں ہے تو 10-10 پارے ایک ایک جلد میں ہیں, تو آسانی کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, با محاورہ ترجمہ ہے اور اس میں بہت ہی رعایت کی ہے الفاظ کی بھی اور محاورے کی بھی اور سمجھنے سمجھانے کی بھی, یعنی ہر اعتبار سے, اور مختصر تشریح بھی ہے اس میں. تو اگر اس سے زیادہ اگر تشریح چاہیے تو پھر معرف القرآن موجود حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اگر مختصر کسی کا وقت نہیں ہے تو کم از کم یہ ترجمہ قرآن مجید لے لے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. بات یہ ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت عطا فرمائے یہ تو اللہ کو معلوم. ہم اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں, طلب کرتے رہیں اور تڑپ رکھیں اپنے دل میں, اللہ تعالیٰ کا جب بھی فضل و کرم ہو جائے. بعض لوگ وہ ہیں جو محنت کر کے اللہ کو پاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, تو دونوں معاملے ہو سکتے ہیں. چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیں گے, ہم چاہے لاکھ بھاگتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جذب کر لیں گے اپنی طرف. اور بعض اوقات جذب تو نہیں فرماتے لیکن آدمی محنت کر کے بزرگوں کی صحبت میں رہ رہ کر آہستہ آہستہ وہ بھی مجذوب ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کی طرف آ جاتا ہے. ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ ابھی فلاں کی عیادت کے لیے ہم جا رہے ہیں تو فلاں صاحب کو بھی لے لو, حالانکہ وہ صاحب موجود نہیں تھے. تو گھر پہ گئے, جا کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ بھائی حضرت فلاں جگہ جا رہے ہیں عیادت کے لیے, اگر تم چلنا چاہو تو حضرت فرما رہے ہیں تم بھی چلو ساتھ میں. تو وہ جلدی سے اٹھے اور جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور حضرت کے ساتھ حلیہ, جب گاڑی میں بیٹھ گئے تو فرمایا کہ یہ ہے جذب, یعنی گھر سے بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیا, اس کو کہتے ہیں جذب. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے لیکن اللہ نے اپنا مجذوب بنا لیا, کھینچ لیا اپنی طرف, دین پر دین کے مطابق چل پڑے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملہ فرما دے, اس لیے کہ ہم سے تو محنتیں بھی نہیں ہوتی. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ دین کے لیے محنت کریں, اللہ کو پانے کے لیے محنت کی جاتی ہے, لوگوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے تاکہ اللہ کو پالیں ہم. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا مجذوب بنا لیتے ہیں کہ خود ہی جذب فرما لیتے ہیں. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, لیکن راستے میں بہن بہنوئی کا معاملہ ہوا اور بہن کو مارا پیٹا کہ تم اس قرآن کی تلاوت کرتی ہو,
اور پھر جب بہن نے کہا کہ عمر تم سے جو ہوتا ہے تو جو کرنا تم کر لو, زیادہ سے زیادہ تم مجھے مار ہی ڈالو گے نا, لیکن یہ دین میں چھوڑنے والی نہیں ہوں. تو تب یہ پیسر ہو گیا, کہا کہ اچھا لاؤ مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھتی ہو. فرمایا کہ ایسے نہیں, پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرو, پھر اس قرآن مجید کو ہاتھ میں لو. چنانچہ اسی طرح کیا, پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کی, فاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشا, یہ آیات تلاوت کی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا کہ مجھے بھی لے چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تاکہ ان کے دست حق پر اس پر مسلمان ہو جاؤں. یہ دیکھیے, رات ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب ان دونوں میں سے کسی ایک سے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما دی. سیدنا عمر فاروق کے بارے میں اللہ نے دعا قبول فرما لی, صبح در دولت پر آ کر مسلمان ہو گئے. یہ ہے جذب کرنا, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس طرح جذب فرما لیتے ہیں, اور اگر اس طرح سے نہیں تو کم از کم ہمیں تو کوشش کرتے رہنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. اور محنت یہی ہے کہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں, حتی الامکان پوری پوری کوشش کریں کہ آپ کے طریقوں پر عمل کر لیں. انشاءاللہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بھی بنا لیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے چھوٹوں پر شفقت, بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب کی اہلیہ اس وقت بہت بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرما دیں, جلد از جلد ان کو صحتیابی عطا فرمائیں. اسی طرح ہمارے مسجد کے نمازی ہیں اکبر صاحب, کلیم اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما دیں. اسی طرح کلیم صاحب کے داماد کا انتقال ہوا 27 شب کو, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اور اسی طرح دیگر ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے, اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما, عافیت دارین نصیب فرما, اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھنا چاہیے, اس طرح سے رکھیں کہ ہاتھ سینے کی طرح بالکل کھلے ہوں اور نہ بالکل بند ہوں, بلکہ اس طرح سے ہاتھ ہونے چاہیے کہ تھوڑے سے کھلے ہوئے ہوں اور سینے کی طرف, یہ چہرے کے سامنے اور سینے کے سامنے ہاتھ ہوں. اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. بعض حضرات دعا مانگتے ہیں اپنا منہ بند کر کے, بعض اس طرح کر کے, تو یہ طریقے درست نہیں ہے. سنت طریقہ اس میں یہی ہے کہ اس طرح سے ہاتھ مانگے جائیں جس طرح ایک کسی کے آگے بھکاری ہاتھ پھیلاتے, تو اللہ کے آگے ہاتھ کو پھیلانا چاہیے, اور پھیلانا یہ کہ سینے کے سامنے اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے. اس طرح سے دعا کو مانگنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, چونکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو یقیناً, ویسے تو یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا آداب میں سے ہے, اگر کوئی نہ اٹھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جب ہاتھ اٹھائیں تو پھر سنت طریقے پر اٹھائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق